ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا گزشتہ مجلس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مکمل اور پورا ہوا. اس واقعے کے متعلق ایک دو ضمنی باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ جس دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے ٹھیک کر دیا تھا اس دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان دونوں بچوں کا باپ جو مر چکا تھا ایک نیک اور ایک صالح آدمی تھا. اس جگہ ایک بہت قیمتی بات مفسرین نے لکھی ہے کہ انسان اگر نیک اور صالح ہوتا ہے, اللہ کا ولی ہوتا ہے, تو اس کی نیکی کی برکت سے خود انسان کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے, لیکن اس کی نیکی کی برکت سے اس کی اولاد کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح اس کے پوتے اور نواسوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, خاندان کے لوگوں کو, رشتہ داروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے, بلکہ محلے والوں کو, اڑوس پڑوس والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے پورے خاندان میں اگر ایک آدمی بھی نیک ہو گیا, اللہ کا ولی ہو گیا, تو اس نیک آدمی کی, اس کی اولاد کی, اس کی اولاد کی اولاد کی, پورے خاندان, پورے رشتہ داروں کی, محلے والوں کی, اڑوس پڑوس والوں کی, سب کے لیے خیر, برکت اور بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہم رہے, ان کے نزدیک میں ہم رہے. ہم سب حنفی ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت کا مکان بکنے کے لیے رکھا گیا ہے, تو جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے, بازار میں جو قیمت ہوتی ہے, اس سے ڈبل قیمت لگائی گئی ہے. دراصل مکان جو بک رہا تھا وہ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس والا مکان بک رہا تھا, پڑوسی اپنا مکان بیچ رہا تھا اور اس پڑوسی نے ڈبل قیمت لگائی. کسی نے کہا کہ بھائی مکان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس سے تم نے ڈبل قیمت لگا دی, اس پر اس نے جواب دیا کہ ایک قیمت تو مکان کی ہے اور دوسری قیمت اس بات کی میں لے رہا ہوں کہ یہ مکان حضرت امام ابو حنیفہ کے پڑوس میں ہے, اللہ کے ایک نیک بندے کے ولی کے پڑوس میں ہے, اس لیے میں ڈبل قیمت لے رہا ہوں. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں کہیں اللہ کا کوئی نیک بندہ ہوتا ہے, مخلص بندہ ہوتا ہے, ولی بندہ ہوتا ہے, تو اس کی برکت سے اڑوس پڑوس والوں کو, خاندان والوں کو, سب کو فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے اللہ والوں کی اولاد کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے کہ یہ بڑوں کی اولاد ہے, نیک لوگوں کی اولاد ہے, ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. اس لیے ہم سب کو سید خاندان کے لوگوں کا بھی احترام کرنا چاہیے جو واقعی سید ہو, چاہے حسنی سید ہو یا حسینی سید ہو, ان کا احترام کرنا چاہیے. اس لیے کہ بالآخر ان کا جو سلسلہ ہے, ان کا جو نسب ہے, ان کا جو خاندان ہے, وہ جا کر کے ملتا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے ان کا ہمیں ادب اور احترام کرنا چاہیے. تو ایک بات جو اللہ نے فرمائی, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا, تو باپ کی نیکی کام آ گئی اور باپ کی نیکی کی برکت سے اللہ نے اولاد کے خزانے کی حفاظت فرما لی. ایک بہت بڑی بات ہے. بہت سی مرتبہ ہم لوگوں کے سامنے کہتے ہیں بھائی ہمارے خاندان میں تو ایک حافظ قرآن تھے, عالم دین تھے. یہ ایک عزت کی چیز ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کی چیز ہے. دوسری ایک خاص بات عرض کرنی تھی گزشتہ کے حوالے سے کہ اس دیوار کے نیچے جو خزانہ تھا, اس خزانے کے اندر ایک سونے کی تختی تھی, سونے کی پلیٹ تھی. اس سونے کی پلیٹ کے اوپر ایک عجیب بات لکھی ہوئی تھی. حضرات مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے. جی چاہتا ہے کہ وہ تمام باتیں میں سنا دوں جو اس خزانے پہ لکھی ہوئی تھی. اس تختی کے اوپر سب سے پہلے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے, بسم اللہ سے اس تختی کو شروع کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد پہلی نصیحت یہ لکھی تھی کہ تعجب ہے اس انسان کے اوپر, اس انسان پر تعجب ہے جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے کہ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہوتی ہے, ہر ایک چیز تقدیر کے مطابق ہوتی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. تو پہلی نصیحت یہ لکھی تھی کہ تعجب ہے اس انسان کے اوپر کہ تقدیر پر یقین رکھتا ہے اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو غم کرنے لگتا ہے. غم کائے کا, تقدیر میں جو تھا وہ ہو کر کے رہا. دوسری نصیحت اس تختی پر یہ لکھی ہوئی تھی کہ انسان اس بات کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ رزاق یعنی روزی دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, روزی اس کے خزانے میں ہے. اللہ کو رزاق مانتا ہے, روزی دینے والا مانتا ہے, پھر بھی ضرورت سے زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے. یعنی عام ماحول ہے کہ لوگ بہت تھکتے ہیں, بہت تکلیف اٹھاتے ہیں, بہت مشقت اٹھاتے ہیں. ایک دکان سے الحمدللہ گھر چل رہا ہے, گھر کا گزران ہو رہا ہے, بچت بھی ہو رہی ہے, پھر بھی دو, پھر بھی تین, پھر بھی چار, کھانا بھی حرام, نیند بھی حرام, پینا بھی حرام, دوڑ 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 بھاگ انسان کی. تو فرمایا کہ تعجب ہے انسان کے اوپر کہ اللہ کو رزاق مانتا ہے اور پھر بھی حد سے زیادہ مشقت اور تکلیف کو برداشت کرتا ہے. تو دیکھیے روزی کا جو مسئلہ ہے نا, یہ تو ایک پانی کی ٹنکی کی طرح ہے. ہمارے یہاں گھر میں ایک پانی کی ٹنکی ہے, اس ٹنکی کی کیپیسٹی ہے 500 لیٹر کی. 500 لیٹر پانی اس ٹنکی کے اندر آتا ہے. اب اس ٹنکی کے اوپر ایک نل لگاؤ تو بھی 500 لیٹر پانی آئے گا, دو نل لگاؤ تو بھی 500 لیٹر آئے گا, تین نل لگاؤ تو بھی 500 لیٹر آئے گا, 10 نل لگاؤ تو بھی 500 لیٹر آئے گا. ایسا تو ہے نہیں کہ ایک نل تو 500 لیٹر, دو نل تو 1000 لیٹر اور 10 نل تو 5000 لیٹر. جتنا اس میں پانی ہے وہی نکلنے والا ہے. بالکل یہی مسئلہ روزی کا ہے. جتنی اللہ نے روزی مقدر میں لکھی ہے اتنی روزی اللہ دے کے رہیں گے. اب تم چاہے تو دو دکان میں تکلیف اٹھاؤ, چاہے 10 دکانوں میں تکلیف اٹھاؤ, چاہے ایک دکان پہ, اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھو. مقدر کی روزی اللہ دیں گے. نل زیادہ لگانے سے پانی بڑھ نہیں جاتا, پانی تو اتنا ہی آئے گا جتنی کیپیسٹی ہے. اس کا یقین دل میں لانے کی ضرورت ہے. تیسری نصیحت یہ لکھی ہوئی تھی کہ تعجب ہی انسان کے اوپر کہ مرنے کا اس کو یقین ہے پھر بھی دنیا میں خوش و خرم رہتا ہے. مرنے کا یقین ہے پھر بھی خوش و خرم رہتا ہے. بھائی مرنے والے تھوڑے خوش ہوا کرتے. مرنے والا کب خوش ہوگا؟ جس دن ایمان پر موت آئے وہ دن خوش ہونے کا. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جس بزرگ نے رکھی, حضرت ننی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ, بہت چھوٹی کے بزرگ تھے, بہت چھوٹی کے, بہت پہنچے ہوئے ولی تھے حضرت ننے میاں. دیوبند میں ان کا مزار ہے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ پوری زندگی کبھی نہیں ہنسے, پوری زندگی کبھی نہیں ہنسے. لوگ کہتے بھی تھے حضرت آپ نہیں ہنستے. دنیا ہنسنے کی جگہ تھوڑی ہے. جس دن ایمان پر موت آوے وہ دن ہنسنے کا ہے. کیسے لوگ تھے؟ جس دن ایمان پر موت آوے وہ دن ہنسنے کا دن ہے. زندگی بھر نہیں ہنسے. اور عجیب بات, حضرت کا انتقال ہوا, حضرت ننے میاں صاحب کا, تو لکڑی کا تخت ہوتا ہے اس پر غسل کے لیے لوگوں نے سلایا. تو جب غسل کے لیے ان کو سلایا تو بہت زور زور سے اچانک ہنسنے لگے اور پورے دیوبند میں شور مچ گیا. کہ حضرت ننے میاں صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کو غسل کے لیے پٹلے پر سلایا اور یہ تو ہنس رہے. پورے دیوبند میں بھیڑ لگ گئی اس ہنسی کو دیکھنے کے لیے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا کہ حضرت ننے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تخت کے اوپر ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. کیسے لوگ تھے. اللہ ہماری آخرت ایسی بنا دے رہے, خوش و خرم. تو کا تیسری نصیحت یہ لکھی ہوئی تھی کہ تعجب ہے اس انسان کے اوپر کہ موت کا یقین ہے پھر بھی دنیا میں خوش ہوتا ہے. چوتھی نصیحت کہ تعجب ہے اس انسان کے اوپر کہ آخرت کا یقین رکھتا ہے پھر بھی دنیا میں غفلت کی نیند پڑا ہوا ہے. آخرت پر یقین ہے, آخرت آئے گی, حساب ہوگا, سوال ہوں گے, جواب ہوں گے, نیک عمل کا بدلہ, برے عمل کا بدلہ, حساب ہونے والا ہے, پھر بھی دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری غفلت بہت لمبی ہے, بہت لمبی غفلت. نماز سے غفلت, اللہ کی یاد سے غفلت, حضور کی سنتوں سے غفلت, دین سے غفلت, غفلت کی حد نہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ گھڑی چلتی ہے, گھڑی یہ تو اب الیکٹرانک گھڑیاں ہو گئی, پاور والی. پہلے وہ چابیاں والی گھڑیاں ہوتی تھیں, اب بھی پرانی دکھتی ہے ایسی. تو کہا وہ چلتی ہے تو ٹک 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 کی آواز ہوتی ہے, کانٹا آواز کرتا ہے, چلتا ہے. تو کہا یہ جو گھڑی کا کانٹا چلتا ہے تو اس میں سے تم نے کبھی غور کیا کیا آواز نکلتی ہے. تو حضرت نے لکھا ہے, حضرت شیخ زکریا صاحب نے کہا اس میں غور کرو, دھیان سے سنو بیٹھ کر, تو یہ ٹک ٹک کی آواز تمہیں یہ کہے گی کہ تیری زندگی میں ایک گھڑی کم ہو گئی, کم ہو گئی, کم ہو گئی. ہر سیکنڈ, ہر سیکنڈ پر یہ آواز دیتی ہے. ایسا فیل کرو, سوچو یہ گھڑی آواز دیتی ہے کہ تیری زندگی میں سے ایک گھڑی کم ہو گئی, کم ہو گئی, کم ہو گئی, کم ہو گئی, کہ ٹک ٹک میں سے یہ آواز نکلتی ہے. تو کا تعجب ہے انسان کے اوپر کہ آخرت کا یقین ہے اور دنیا میں غفلت سے پڑا ہوا ہے. کا پانچویں نصیحت کہ تعجب ہے انسان پر کہ دنیا میں رات دن انقلابات دیکھتا ہے. انقلاب حالات کا بدلنا. آج ایک آدمی مالدار ہے, کل غریب ہو گیا, آج کا غریب کل کا امیر ہو گیا. ایک آدمی تندرست ہے, بیمار ہو گیا, بیمار اچھا ہو گیا. یہ دنیا میں انقلابات, حالات کا بدلنا دیکھتے رہتے ہیں. فرمایا کہ تعجب ہے انسان کے اوپر کہ دنیا میں حالات کے انقلابات اور حالات کو بدلتے ہوئے دیکھتا ہے, پھر بھی اسی دنیا پر اطمینان کر کے بیٹھا ہوا ہے. آج ہم اسی دنیا پر اطمینان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, میری دنیا, میری دولت, میری روزی, اسی پر ہم ٹیک لگا کے بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ تعجب ہے اس انسان کے اوپر کہ دنیا کے انقلابات, دنیا کے حالات کا بدلنا اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے, پھر بھی بہت مطمئن ہو کر کے دنیا پر اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے. اور چھٹی نصیحت یہ لکھی ہوئی تھی, لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کو ایک مان لو, اللہ کے ایک ہونے کا یقین دل کے اندر بٹھا لو, تو پھر تمہارے سارے کام بنتے چلے جائیں گے. تو اس بچوں کا جو خزانہ تھا سونے کا, اس پر یہ چھ نصیحتیں لکھی ہوئی تھی. اب یہاں 83 نمبر کی آیت شروع ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ پورا ہوا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. جب سورہ کہف شروع ہوئی تھی تو آپ کو ایک بات بتائی گئی تھی کہ مکہ کے کافروں نے, سب جاہل لوگ تھے, ان پڑھ, کچھ جانتے نہیں تھے مکہ کے کافر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ کے کافروں نے یہ سوچا کہ یہ نبی سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, ان کی پریکشا لینی چاہیے, ان کا امتحان لینا چاہیے. تو اپنے کیسے امتحان لے رہے, اپنے تو جاہل لوگ. تو کہا مدینہ میں یہودی لوگ رہتے ہیں, وہ سب بڑے عالم لوگ ہیں, گریجویٹ لوگ ہیں, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. مدینہ کے یہودی تورات جانتے ہیں. کہا چلو یہودیوں کے پاس جاوے کہ ایک آدمی نے ہمارے مکہ میں دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے, تو وہ سچے نبی ہے کہ جھوٹے نبی ہے, ہم ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں. تو یہودیوں نے کہا کہ بہت اچھا, ہم تم کو 3 سوال سکھاتے ہیں, اس نبی سے جا کے 3 سوال کرو اور دیکھو یہ تینوں سوال سے ان کے نبی ہونے کا امتحان. کے 3 سوال کرو اور دیکھو یہ تینوں سوال سے ان کے نبی ہونے کا امتحان ہو جائے گا کہ یہ سچے نبی ہیں کہ جھوٹے نبی ہیں, حضور کا امتحان لینے آئے. پہلا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ 7 نوجوان کون تھے جو گم ہو گئے تھے, پورا ان کا تفصیلی قصہ سورت میں گزر گیا ہے. ایک سوال یہ سکھایا یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو کہ 7 نوجوانوں کا قصہ کیا ہے, وہ ان سے پوچھو. اب دوسرا سوال, دوسرا سوال یہ سکھایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو کہ ذوالقرنین کون سے بادشاہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, یہ ذوالقرنین کون ہے, ذرا ان کے بارے میں سوال کرو. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہودی بہت چالاک قوم, بہت چالاک. حضرت ذوالقرنین کے حالات, ان کے واقعات, ان کی زندگی, ان کی سیرت کسی کو معلوم نہیں تھی, سب بھول بھلا گئے تھے. اور صحیح صحیح ان کا واقعہ, صحیح صحیح ان کا قصہ کسی کو معلوم نہیں تھا, کوئی جانتا نہیں تھا. اس لیے یہودیوں نے کہا کہ ان کو کہو کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتلاؤ ہے, دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے. اگر یہ سچے پیغمبر ہیں تو اللہ کو پوچھ کر کے ہمیں بتلا دیں گے. اس لیے انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا. اب یہ حضرت ذوالقرنین دیکھو یہ لفظ ذرا سمجھو، یہ دو لفظ ہے، نام کا میننگ سمجھو. ذو القرنین، ذو القرنین، عربی کے اندر یہ لفظ ذو جو استعمال ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آدمی اگربتی والا ہے، یہ آدمی کپڑے والا ہے، یہ آدمی چشمے والا ہے، تو یہ والا والا جو ہم لگاتے ہیں، کپڑے والا، چشمے والا، اگربتی والا، مکان والا، دعا والا، بچے والا، تعویذ والا، یہ والا والا کا جو لفظ آتا ہے نا، اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے ذو. اور قرنین، قرن اور قرنین، یہ دنیا میں عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ عربی میں تثنیہ کا صیغہ بھی آتا ہے، دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے. دیکھو آپ کو گجراتی ویاکرن، انگلش میں جس کو گرامر کہتے ہیں، اس میں کیا آتا ہے؟ ایک وچن بہو وچن، ایک وچن بہو وچن. عربی میں بھی ہے ایک وچن بہو وچن، لیکن عربی میں ایک اور چیز ہے جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے، وہ ہے تثنیہ. تثنیہ کا معنی کیا ہے؟ دو دو چیزوں کو، ایک وچن، بہو وچن اور بیچ کی چیز، تثنیہ. یہ عربی کی خصوصیت ہے، دنیا میں کوئی زبان میں تثنیہ نہیں ہے. میں آپ کو پوچھوں کہ بھائی گاڑی ایک وچن کا، گاڑیاں بہو وچن، لیکن اگر یوں کہنا ہو کہ دو گاڑی تو یوں بولنا پڑے گا، دو گاڑی. عربی میں ہی نہیں کہنا پڑتا، عربی میں کہیں گے سیارتانی، قطارتانی، اس میں دو بولے بغیر یہ لفظ آ جاتا ہے، یہ تثنیہ کہلاتا ہے. یہ اللہ نے صرف عربی زبان میں رکھا ہے، دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے. اتنا بہترین گرامر جو عربی کا ہے، دنیا کی کوئی لینگویج میں نہیں ہے. یہ جنتی زبان کی خصوصیت ہے. تو قرن کہتے ہیں سین کو، بکری کے سین، گائے کے سین، بیل کے سین، اس کو عربی میں قرن کہتے ہیں. اور قرنین کے معنی دو سین، ذل قرنین کے معنی دو سین والا، جس کے دو سین ہوئے. اب ذل قرنین، تو کبھی آپ نے دو سین والا آدمی دیکھا؟ ایڈورٹائز میں دیکھا ہوگا، ایسے تو نہیں دیکھا، ایڈورٹائز میں دیکھا ہوگا دو سین والا. بعض چیزوں کے ایڈورٹائز میں آتا ہے اور ہم نے آنکھ سے دیکھا ہے. آپ نے ایڈورٹائز میں دیکھا، ہم نے آنکھ سے دیکھا ہے، حقیقت میں نہیں، وہ لگائے ہوئے تھے کسی نے. جیسے ایڈورٹائز آتی ہے ایسے کوئی لگا کے گھوم رہا تھا، ہم نے دیکھا آنکھ سے. تو ذل قرنین کے معنی آتے ہیں دو سینگ والا. تو ان کو ذل قرنین کیوں کہتے ہیں؟ تو بعض تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ حقیقت میں ان کے دو سینگ جیسے تھے، چھوٹے چھوٹے دو سینگ جیسے تھے ان کے سر پر، اس لیے ان کو کہتے ہیں حضرت ذوالقرنین. اور بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہاں جہاں سینگ ہوتے ہیں وہاں چوٹ کے نشان تھے، دو نشان، ایک نشان ادھر، ایک نشان ادھر، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں. اور بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ دو بالوں کی لٹ تھی، دو چوٹیاں تھی بال کی، ایسے تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے دو چوٹیوں والے، اس لیے کہتے ہیں ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں. اور بعض تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ دنیا کے دو کونوں پر انہوں نے حکومت کی، مشرق مغرب، پوری دنیا پہ حکومت کی، इसलिए इनको ज़ुल्करनैन कहते हैं। अब ये तो अल्लाह के नबी थे या अल्लाह के वली थे, हम कोई पक्का फैसला नहीं कर सकते, या तो नबी थे या वली थे। थे बड़े आदमी हजरत ज़ुल्करनैन, और चार आदमी आज तक दुनिया में ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। चार आदमी, उसमें दो मुसलमान दो काफिर। दो काफिर कौन? एक मुख्ते नस्सर, उसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, उस बादशाह ने। ये इराक में बाबुल का रहने वाला बादशाह था, मुख्ते नस्सर बादशाह। और दूसरा बादशाह सिकंदर, जिसको इंग्लिश में अलेक्जेंडर कहते हैं, सिकंदर। ये दो काफिर सिकंदर और मुख्ते नस्सर, या ये के नमरूद, बाजू ने कहा नमरूद, सिकंदर नहीं का, वो तो नसरानी थे, ईसाई थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब पर सिकंदर। लेकिन ये नमरूद जो था, जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, तो ये नमरूद और ये मुख्ते नस्सर, ये दो बादशाह काफिर जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाई, और दो बादशाह मुसलमान जिन्होंने पूरी दुनिया पर आज तक हुकूमत की। एक हजरत ज़ुल्करनैन, जिनका वाकया शुरू हो रहा है, और दूसरे मुसलमान बादशाह हजरत सुलेमान अलैहि सलातु वस्सलाम, जिनका वाकया इंशाल्लाह सूरह नमल में आएगा। तो दो मुसलमान बादशाह ज़ुल्करनैन, हजरत सुलेमान अलैहि सलाम, दो जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, और दो काफिर, एक मुख्ते नस्सर और एक नमरूद। तो कहिए ज़ुल्करनैन या तो नबी थे या अल्लाह के वली थे। और हजरत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपने तफसीर में ये फरमाते हैं कि ये हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के जमाने के बादशाह है। हजरत इब्राहिम के जमाने के, और इनकी हुकूमत में वजीर मिनिस्टर हजरत खजीर अलैहि सलाम थे। हजरत ज़ुल्करनैन बादशाह और हजरत खजीर अलैहि सलाम इनके वजीर और मिनिस्टर थे। का हजरत ज़ुल्करनैन पैदल हज करने के लिए तशरीफ लाए, पैदल चल के, बादशाह थे लेकिन अल्लाह के घर की मोहब्बत, पैदल आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चला कि ज़ुल्करनैन बादशाह पैदल हज करने आ रहे हैं, तो अल्लाह के नबी मक्का से बाहर गए और हजरत ज़ुल्करनैन का इस्तकबाल किया, स्वागत किया, उनकी मेहमानी की, नसीहत की, कुछ वसीयत की। और खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ुल्करनैन के साथ मिलके तवाफ किया, हजरत इब्राहिम ने खुद इनके साथ तवाफ किया, और दोनों ने हज से फारिग होकर के एक साथ कुर्बानी भी की अल्लाह के नाम पर, हजरत ज़ुल्करनैन ने भी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी, दोनों ने अल्लाह के नाम पर कुर्बानी की। तो इमाम इब्ने कसीर की राय ये है कि इनका जमाना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना है। और ये अजीब बादशाह थे, हुकूमत भी फैलाते थे और दीन की दावत भी साथ लेके चलते थे, दोनों चीज को जोड़ दिया इन्होंने। حکومت بھی اور دین کی دعوت بھی, کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین پہنچ جائے, دونوں ساتھ لے کے چلتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. یہ مکہ والے آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں, تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے سامنے ذوالقرنین کے حالات میں سے کچھ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پوری بات نہیں بیان کریں گے, یہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب تھوڑی ہے, یہ تو نصیحت کی کتاب ہے, تو تھوڑی بات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. ہم نے ذوالقرنین کو پوری زمین کے اوپر حکومت دی تھی. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, ہم نے ذوالقرنین کو زمین پر حکومت دی تھی, اللہ نے حکومت دی تھی, اور ہم نے ان کو قسم قسم کا ہر قسم کا سامان بھی ہم نے ان کو دیا تھا. یہ سبب کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے, سبب اختیار کرو, سبب اپناؤ, سبب اختیار کرو. یہ سبب ہے کیا چیز؟ تو سمجھو سبب کیا چیز ہے, جس چیز کے ذریعے سے انسان اپنے مقصد کو پورا کرنے میں مدد حاصل کرے اس کو سبب کہتے ہیں. بھئی ہمارا مقصد ہے پیٹ بھرنا, تو اس پیٹ بھرنے کے مقصد کے لیے ہم نے روٹی سے مدد لی تو روٹی سبب ہو گئی. ہمارا مقصد ہے پیاس بجھانا تو پانی سے ہم نے مدد لی تو پانی سبب ہو گیا. ہمارا مقصد ہے لکھنا تو ہم نے پین ہاتھ میں پکڑی تو پین سبب ہو گئی. تو اپنا مقصد پورا کرنے میں انسان جس چیز سے مدد لے رہے وہ سبب کہلاتی ہے. اب یہ سبب کبھی کوئی چیز ہوتی ہے, کبھی علم ہوتا ہے, دونوں چیز سبب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین کو حکومت چلانے کے واسطے جتنے اسباب کی ضرورت پڑتی ہے سارے اسباب ہم نے ان کو دیے تھے, حکومت چلانے کے لیے, فتوحات حاصل کرنے کے لیے, ملک میں امن و امان اور سکون کا نظام قائم کرنے کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہم نے ان کو دی تھی. اب دیکھو ایک بات یاد رکھو ہمیشہ, اللہ جس بندے سے جو کام لینا چاہتے ہیں اس کے اسباب بھی اللہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں, یہ اللہ کی شان ہے. انسان سے اللہ جو کام لینا چاہتے ہیں اس کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے عطا فرما دیتے ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنے کی کہ اللہ تو ہم سے تیرے دین کا کام لے لے, حج پڑھنی ہو تو اللہ تو ہمیں حج پڑھوا دے, اسباب تو اللہ بنائیں گے. جب اللہ کے یہاں کسی چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسباب خود بخود اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں, یہ اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں تو 45 برس کی عمر کے اندر دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے دین کا علم سیکھنا ہے, تو بیوی کو, بچوں کو, سب کو لے کر آ کے مدرسے میں داخل ہو گئے. بچوں کو سب کو لے کر, بڑے بڑے بچے, ابا بھی پڑھ رہے ہیں, بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, دونوں ساتھ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر کے. اللہ کو دین کا کام لینا تھا تو 45-50 برس کی عمر میں اللہ نے علم کے اسباب دے دیے اور وہ دین کا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب اللہ تعالیٰ خود بخود عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے ہمیں اسباب کے چکر میں نہیں پڑنے کا. اسباب اختیار ضرور کرو لیکن اس کے پیچھے نہیں پڑے رہنے کا. اصل ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا. جیسے بھائی ہم نے حلال روزی کے لیے سمجھو کہ ایک دکان کھول لی, بھائی ایک سبب ہم نے اپنا لیا, اب کام کیا کرنا ہے کہ اس دکان کو ٹائم سے ٹائم کھولو, ٹائم ٹو ٹائم بند کرو. دکان چلانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ طریقے کو اپناؤ, اور سب سے بڑی چیز اللہ سے دعا کرو, نماز پڑھو, اللہ کے احکام کی پابندی کرو, اللہ سے مانگو. تو اسباب اللہ خود بنا دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں, اسباب بنتے چلے جاتے ہیں. اور یہ چیز اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے, اسباب کیسے بنانا. اس لیے انسان کا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہے, اللہ کی شان کے اوپر. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کا کام بنائیں گے. اللہ کام بنا دیتے ہیں اس کا. اس لیے بھروسہ یقین اللہ کی ذات پر رکھو. حضرت ذوالقرنین نے دنیا کے بڑے بڑے دینی سفر کیے, حکومت بھی اور دین بھی دونوں لے کر کے بڑے بڑے سفر کیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سفر کی کارگزاری قرآن میں بیان فرمائی ہے.